الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محسن كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدقه. سلسلہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارک روم کی تیسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا بھی مکمل ترجمہ اور اس کے ضمن میں کوئی مکمل بیان پیش کرنا میرے حدود علمی سے ممکن نہیں ہے. گزشتہ تجربات بھی آپ کو ہیں، اور اس مرتبہ بھی اب تک گفتگو کہاں تک آگے بڑھی، کسی کے لیے تو بہت آگے بڑھ چکی، لیکن طالب علمانہ تجسس بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن میری کوتاہی علم و عمل سے آپ مایوس نہ ہوں. میری بضاعت کم ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کی کسی ایک آیت سے بھی اگر آپ اچھی طرح وابستہ ہو جائیں تو خود وہ آیت آپ سے ایسی وفاداری نبھائے گی کہ خود قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے آپ بے نیاز نہیں رہ جائیں. کوئی ایک آیت بھی اگر آپ نے حرز جاں بنا لی، ورد زباں بنا لی، تو وہ آیت آپ کو رفتہ رفتہ اس منزل تک پہنچا دے گی کہ کسی بھی آیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہے کہ کسی ایک سے تو وابستگی، اگر کسی ایک آیت سے بھی وابستگی نہ ہو سکی تو پھر محرومی ہے، تو پھر مایوس رہنا چاہیے، تو پھر ہلاکت ابدی کا سامنا ہے. لیکن اگر کسی ایک آیت سے بھی وابستگی ہو جائے، دلبستگی ہو جائے، ذہن و ضمیر مانوس ہو جائے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے بھی آپ طرز نظر کر سکیں. وہ خود ایک آیت تمام آیتوں کا حوصلہ پیدا کر دے گی، تمام آیتوں کو اختیار کرنے اور تمسک کرنے اور ان کی تسلیم اور ان کے اتباع کا آپ کے اندر حوصلہ پیدا کر دے گی، ہمت پیدا کر دے گی. اور جو صفت قرآن مجید میں ہے
یہی صفت ہمیں ایک گھرانے میں ملی کہ اس گھرانے کے کسی ایک فرد سے بھی وابستہ ہو جائے وابستہ ہو کر دیکھ لو ممکن ہے پھر کہ کسی دوسرے فرد سے بے نیاز رہ جاؤ ممکن ہی نہیں اور اسی بات کو اس نقطۂ نظر سے غور کر لیجیے آج دنیا کا کوئی مسلمان قرآن مجید کی پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اگر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہ جاتا کہ وہ الناس تک کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے ایک آیت کا اعتراف اگر کر لیا دل سے یقین پیدا ہو گیا تو پھر کسی آیت کا انکار ممکن نہیں ہے یہی شان اہل بیت قرآن کی ہے یہی شان خطیب قرآن کی ہے اگر مصطفیٰ سے بھی متمسک ہو گئے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس پورے سلسلے میں سے کسی ایک سے بھی بے نیاز ہو سکیں جنہیں خود مصطفیٰ کہتے ہیں اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد ہمارا تو پورا سلسلہ ہی محمدوں کا سلسلہ ہے کسی ایک پر سے بھی پھر بے نیاز نہیں ہو سکتے اور اگر کسی معصوم سے آپ کی طبیعت بے نیاز ہے اس کا مطلب پہلے ہی معصوم سے آپ کا تمسک مکمل نہیں ہوا اس کے علاوہ کوئی نتیجہ اخذ کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ ایمان میں تبعیض ممکن نہیں ہے دیکھیے میری زبان پر کبھی کبھی ایسے فقرے آ جاتے ہیں کبھی کبھی کیوں کہوں اکثر کبھی کبھی تو گویا اپنے جرم پر تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش طالب علم کی زندگی میں ہوتا کیا ہے درس کے بحث کے کلاس روم کے مطالب اکثر زبان پر رہتے ہیں وہ ٹرمینالوجی وہ اصطلاحات زبان پر آ جاتی بعض چیزوں میں تبعیض ممکن ہے بعض چیزوں میں تبعیض ممکن نہیں ہے تبعیض کہتے ہیں بعض کو قبول کرنا بعض کو چھوڑ دینا اس کا نام ہے تبعیض وہی بعض کہتے ہیں نہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں بعض کلام غالب کا بعض کلام ایسا ہے کہ جو قابل اعتنا نہیں ہے بعض کلام ایسا ہے کہ اسی بعض کی بنا پر تو وہ سب سے بڑے شاعر کہلاتا ہے تو بات سمجھ میں آیا کہ تھوڑا سا حصہ تبعیض اسی سے تبعیض کرنا یعنی بات کو قبول کر لینا بات کو قبول نہ کرنا مثلا تقلید ایک مسئلہ ہے تقلید میں تبعیض جائز ہے یعنی بعض مسائل میں آپ نے ایک مرجع کی تقلید کر لی بعض مسائل میں آپ نے دوسرے مرجع کی تقلید کر لی یہ جائز ہے بعض حضرات اسے جائز نہیں سمجھتے لیکن اب تو اکثر جائز سمجھتے ہیں اور عملاً یہ کتابوں میں موجود ہے علماً و عملاً ثابت ہے میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں مجھے بطور مثال میں نے عرض کیا کہ تبعیض کہاں فقرہ آتا ہے فقہ میں اصول فقہ میں فلسفے میں یہ بات آتی کہ تبعیض ممکن ہے یا نہیں اب دیکھیے جب تقلید کی بات آئی تو جیسے ہی لفظ تقلید آتا ہے ویسے ہی لفظ اجتہاد بھی ذہن میں آتا ہے اجتہاد ہی نہیں ہوگا تو تقلید کہاں ہوگی تقلید وہیں ہوتی ہے جہاں اجتہاد ہوتا ہے اگر کسی نظام میں تقلید ہے اس کا مطلب اس نظام میں اجتہاد زندہ ہے اجتہاد کا سلسلہ جاری ہے باب اجتہاد کھلا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا شرف ہے ملت اسلامیہ کا کہ کہیں تو باب اجتہاد کھلا ہوا ہے زندہ قومیں مردہ مستحدوں کی تقلید نہیں کیا کرتی یہ سب عقلی اور فطری اور وجدانی مسائل ہیں کوئی زندہ کسی مردہ کی تقلید نہیں کرتا اور اگر بات ائمہ تک جاتی ہے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جن ائمہ کو آپ مردہ کہتے ہیں وہ مردہ ہی نہیں ہے اس معنی میں، اس مفہوم میں. بہرحال تبعیض تقلید میں تو ممکن ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی کہ اجتہاد میں بھی تجزیہ ممکن ہے، یعنی ممکن ہے. ایک بڑی بحث ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تھوڑا سا مجتہد ہو، پورا نہ ہو. یہ اتنی بحث ہے، اس میں بڑی وہ جیومیٹری کی بحث آ جاتی ہے، پفرہ کی بحث آ جاتی ہے، ریاضیات کی بڑی دقیق بحثیں آتی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مسافت ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک کی پوری ہو جائے بغیر اس کے درمیان کی مسافت طے ہو. یہ لینئر موشن اور جیومیٹری اور نہ جانے کیا کیا مسائل یہاں پر کہاں ڈسکس ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں نہیں، حوضے میں. حوضے میں بحث پفرا اور ملا صدرہ کی کتاب میں بحث پفرا ایک قیامت خیز بحث ہے کہ کیا ممکن ہے کہ دو نقطے ہوں اور ایک نقطے سے انسان دوسرے نقطے پر پہنچ جائے درمیان کا فاصلہ طے کیے بغیر. یہ ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک کبھی پہنچے گا جب درمیان کے تمام نقاط سے ہی گزرے، چاہے آہستہ آہستہ گزرے چاہے سرعت سے گزرے، لیکن گزرنا ضروری ہے ایک نقطے سے دوسرے تک نقطے تک پہنچنے کے لیے. وہاں پر گویا ایک شخص اگر اجتہاد کی منزل پر فائز ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ 3000-4000 مسائل میں سے اس نے 2-3 ہی مسائل میں اجتہاد کیا ہو عملاً، لیکن صلاحیت اجتہاد اس میں پھر تمام مسائل میں اجتہاد کرنے کی پیدا ہو چکی ہوگی. اگر وہ صلاحیت نہ ہوتی تو کسی ایک مسئلے میں بھی اجتہاد کرنا ممکن نہ ہوتا. تو اجتہاد میں تبعید ممکن نہیں ہے، لیکن تقلید میں تبعید ممکن ہے. یہ واضح ہو گئی بات. جب ہم اپنی دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مجتہد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تبعید اس میں پائی جائے کہ بعض علوم حاصل کیے اجتہاد سے، بعض علوم حاصل نہیں کیے. مقلد کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ بعض مسائل پر عمل کیے بعض پر عمل نہیں کیے، لیکن مجتہد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ بعض میں اجتہاد کیا اور بعض علوم اجتہاد ہی تھے، ناشنا رہ گئے. پھر وہ مجتہد کبھی نہیں کہلائے گا کہ جو مقدمہ سے اجتہاد، مباحث اجتہاد، اصول اجتہاد، اصول سے اور دوسرے ضروری علوم سے بے نیاز ہو، مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. اجتہاد کے پہلے دینے پر وہی پہنچے گا جو تمام علوم کو حاصل کر چکا ہو، اس کے بعد کمال کا ایک سفر باقی رہے گا. اجتہاد کے پہلے دینے سے لے کر اور آخری دینے تک بہت سفر طولانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پہلے دینے تک پہنچنے کے لیے بھی جو سفر ضروری ہے اس میں کوئی تبعید ممکن نہیں ہے. ایک جملہ آہستہ سے کہہ کر آگے بڑھوں، جب میری آواز آج ساتھ نہیں دے رہی ہے آپ کے سامنے ہے، کہہ دیجیے. جب بشری منصبی اجتہاد میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ضروری علوم اجتہاد کے لیے لازمی ہو ان میں سے کچھ علوم نظر انداز کر کے انسان مجتہد کہلائے، تو وہ ذوات مقدسہ کہ جو سرچشمے علم دین و فطرت بنا کر دنیا میں پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہیں، ان ذوات مقدسہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بعض علوم سے آشنا ہو بعض علوم سے آشنا نہ ہو. امتیوں کے ساتھ تو یہ ہوا کہ انہوں نے بعض علوم حاصل کیے بعض علوم حاصل نہیں کیے، لیکن جو وہ ذوات مقدسہ معصومین کی ہیں، وہ جو حامل اسرار الہی ہیں، وہ تمام علوم پر فائز ہیں. کوئی ذخیرہ علمی ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو، نہ دین کے علوم نہ دنیا کے علوم. کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کا سرچشمہ وہاں سے نہ شروع ہوا ہو، اور اگر کوئی علم ایسا پایا جائے کہ جس کی انتہا ان ذوات مقدسہ تک نہیں ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، تو پھر اسے کچھ اور کہا جائے گا، علم نہیں کہا جائے گا. وہ کوئی ہنر مندی ہو سکتی ہے؟ علم نہیں
چلتا،
علم وہی ہوگا جس سر چشمہ علوم سے حاصل ہو. اسی لیے اب اشارہ کروں، کل اختتام مجلس پر میں نے مولا کائنات آقا علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک بلندر فلوا دیا. ارشاد جو نہج البلاغہ میں ہے، بلکہ دو ارشادات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، لیکن ایک ارشاد سے ترجمہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا. فرمایا العلم مطبوع ومسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. علم کی دو قسم ہیں، ایک علم مطبوع ہے، ایک علم مسموع ہے. علم مطبوع اس کو کہا ہے آقا نے کہ جو علم فطری ہو، وجدانی ہو، ضروری ہو، جس کے لیے پائے استدلال کی ضرورت درمیان میں نہ ہو. یہ نہیں کہ بے دلیل ہو لیکن استدلال کی ضرورت درمیان میں نہ ہو. علم مسموع کیا ہے؟ علم مسموع وہ ہے جو نظری ہو، جو اقتصادی ہو، جسے دلائل سے، بحث و تمہید سے، غور و فکر سے، آرگومنٹس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ولا ينفع المسموع، اور یہ جو علم نظری ہے، یہ جو علم اقتصادی ہے، یہ جو استدلال کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لا ينفع المسموع، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتا. اذا لم يكن المطبوع، اگر علم ضروری اور علم بدی ہی نہ پایا جائے، علم فطری نہ پایا جائے، علم وجدانی نہ پایا جائے، تو علم اقتصادی فائدہ ہی نہیں پہنچاتا. یعنی اگر کہیں لوح قلب بالکل سادہ ہو، صفحہ ذہن بالکل کورا ہو، ظرف روح انسانی بالکل ہی خالی ہو، تو پھر اس میں صدا تو نہ جانے کیا کیا گونجے گی، مگر علم اقتصادی بھی کام نہیں آئے گا. علم اقتصادی بھی کام نہیں آئے گا اگر بالکل ہی ذات انسانی علم سے خالی ہو. تو وجدانی علوم نہ ہوں گے، فطری علوم نہ ہوں گے، تو اقتصادی علم بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ جو جملہ ہے خصوصیت کے ساتھ، علم منطق کا مکمل ترین متن ہے. شاید ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے یہ بات کسی کے لیے تو قابل قبول ہوگی، کسی کے لیے قابل تعمل اور حیرت کا باعث ہوگی، لیکن یقین فرمائیں علم منطق جو بہت وسیع علم ہے، بجائے خود اور جس کی اپنی جگہ دو تین قسمیں ہیں، منطق ریاضی ہے، منطق استنباطی ہے، منطق استقرائی ہے، انڈکٹیو منطق ہے، ڈیڈکٹیو منطق ہے، اور میتھمیٹیکل لاجک ہے، وہ سب اپنی جگہ. وہ تمام کی تمام منطقی بحثیں ان دو فقروں میں مولا نے سمو کر رکھی. آپ جائیے منطقین سے دریافت کیجیے، علماء سے دریافت کیجیے، کہیں جتنے منطقی استدلالات ہیں بظاہر کچھ بھی نظر آئیں، لیکن وہ سب تحلیل کرتے 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 تجزیہ اور تحلیل، تجزیہ اور تحلیل کرتے کرتے بڑے بڑے فارمولوں کو، بڑے بڑے جملوں کو توڑ توڑ کر جب سادہ سے سادہ تر اکویشن آپ حاصل کریں گے، تو بنیادی طور پر اس فکری اور وجدانی اصول پر جا کر بات منتہی ہوگی کہ ارتفاع نقیضین بھی ممکن نہیں ہے، اجتماع نقیضین بھی ممکن نہیں ہے. یعنی تضاد کا گزر فطرت میں نہیں ہے. اگر دو چیزیں متضاد ہوں، جیسے نور اور ظلمت، اگر دو چیزیں متضاد ہوں جیسے بظاہر دن اور رات، تو یہ دونوں چیزیں نہ یک بار بھی مرتفع ہو سکتی ہیں نہ مجتمع. اچھا، کیا یہ کوئی ایسا قضیہ ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل ہو؟ کسی بھی فرد بشر کے لیے، کسی اب علاقے والے اگر احتجاج کریں تو وجہ ہے، نہ جانے کیوں جب کوئی ایسی مثال دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چاہے افریقہ کے جنگل ہی سے کوئی نہ آ جائے، افریقہ والوں کو بڑا احتجاج کا موقع ہے. آپ صرف افریقہ ہی میں جنگل نہیں ہیں, دنیا میں ہر جگہ جنگل پائے جاتے ہیں. تو بہرحال کسی غیر تعلیم یافتہ انسان کو بھی اگر آپ کہیں چلی لے آئیں اور اس سے کہیں بھائی کیا یہ ممکن ہے ایک کوئی ایسا وقت بھی ہو کہ نہ دن ہو نہ رات, نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, یا دن ہوگا یا رات ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن بھی ہو اور اسی ظرف زمان و مکان میں رات بھی ہو. دیکھیے اجتماع نقیزین اور ارتفاع نقیزین دونوں ناممکن اور محال ہیں. جتنی منطق کی بحثیں ہیں جتنی مشکل سے مشکل پیچیدہ سے پیچیدہ تر وہ یہی آ کے تمام ہوتی ہیں کہ ارتفاع نقیزین بھی ممکن نہیں اجتماع نقیزین بھی ممکن نہیں. یعنی ہونا اور نہ ہونا, وجود اور عدم, اگر نقیزین ہیں جو کہ ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک شے ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو. اسی بنیاد پر تمام دنیا کے منطقین نے یہ کہا کہ دور باطل ہے. یہ دور کیا چیز ہے, لیکن لفظیں بہت موٹی موٹی ہیں مگر ہے یہ سب آپ کے متن ذات میں موجود. میں باہر کے کہیں کوئی چیز آپ نہیں پیش کر رہا ہوں, آپ کے ذہنوں میں ہے یہ بات. کیونکہ وہ آیت میں نے پڑھی تھی اور اس کی تشریح نہیں ہو پائی تھی کہ لفظ پا پارا سے پا را ہے سے کوئے رے پا پارا کے روٹ ورڈ سے فطرت جس سے مشتق ہے. قرآن مجید میں دو مقامات پر آیت آئی, ایک تو میں سنا چکا ہوں آپ کو, ایک ابھی تک نہیں سنائی کہ قرآن مجید نے اس مادے کا سہارا لے کر مبدا یعنی خدا کا مسئلہ, معاد آخرت کا مسئلہ, نبوت و ہدایت کا مسئلہ, انسان کا مسئلہ, کائنات کا مسئلہ سب سمجھا دیا ہے قرآن مجید نے. مبدا اور ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے سورہ یاسین کی آیت وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. معاد کے لحاظ یہاں فطرنی کا لفظ آیا, فطرہ مجرد سیوا ہے, سیدھا سیدھا مزید بھی نہیں ہے. معاد کے لیے آخرت کے لیے آیت آئی سورہ مبارکہ مزمل میں السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ مُنْفَطِرٌ اس میں میم نون سے تو رے یہ حروف ہے نا, اس میں میم اور نون اضافی ہے, اس میں سے تو رے یہ جو ہے اصلی الفاظ ہیں اور عربی قاعدے سے یہ باب انفعال سے بات ہو رہی ہے. مادہ وہی ہے, روٹ ورڈ وہی ہے, لفظ باب انفعال سے آیا, انفطر سے منفطر آیا. ٹھیک ہے, فطر کو انفطر میں لے گئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہوتے ہیں وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ازراہ سرپرستی علماء خود پہنچ جاتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی نا یہ حدیث بھی نہج البلاغہ سے کہ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا, اللہ نے جاہلوں سے یہ عہد نہیں لیا پہلے کہ وہ علم حاصل کریں گے, علماء سے پہلے عہد لیا کہ وہ علم دیں گے. ہم نے نجف اشرف کے حوضے میں یہ بات دیکھی, ہم نے قم کے حوضے میں بھی یہ بات دیکھی, لیکن نجف کے حوضے میں کیفیت ہی کچھ اور تھی. وہاں اساتذہ اچھے طلبہ کو تلاش کیا کرتے تھے اور جب کوئی اچھا طالب علم مل جاتا تھا تو پھر اس کی سرپرستی میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے, طلبہ بھی اچھے اساتذہ کی جستجو کیا کرتے تھے. اور فرمایا نے بغیر کسی پلے کے کسی پہلے مارکی کا قدم درمیان میں نہیں تھا, کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہوا کرتی, ٹیوشن فیس کیا ہوتی تھی؟ مرتضیٰ راضی ہو جانا، مرتضیٰ گواہ بن جائے کہ ہم ان کی بیوڑی پر علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم علم دے رہے ہیں، یہ وہاں گواہی دے دے کہ پروردگار انہوں نے اپنی زندگی پلبیٹی میں گزار دی. بس اسی اشتیاق میں طالب علم بھی زندہ رہتا تھا، معلم بھی زندہ رہتا تھا، میں مدرسے کی بحثیں جوڑا رہا تھا، استاد نگرانی کے لیے آ گیا کہ جو سبق پڑھا تھا وہ صحیح سنا رہا ہے یا نہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. گزارش یہ کر رہا تھا کہ فطارہ سے ان فطارہ میں بات پہنچی، فطارہ سے ان فطارہ میں بات پہنچی. باب انتحال کی کیا حضوریت ہے؟ جب متابعت کی بات ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو قبول کر لیا، تو پھر باب انتحال سے زیادہ تر کام لیا جاتا ہے. مستثنا بات کلمات میں اپنی جگہ، مثلا فعل کا اثر کسی طبیعت نے قبول کیا تو کہتے ہیں یہ طبیعت منفعل ہو گئی، ہے نا؟ یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، اردو کی ادبی زبان میں، شعری زبان میں منفعل کا کلمہ، حتیٰ کہ ہماری بہت ہی ہلکی پھلکی جو ادبی صنف ہے غزل تک میں منفعل کا کلمہ آیا ہے. تو انفعال طبیعت کسے کہتے ہیں؟ کسی فعل کے اثر کو قبول کر لینا،
ٹھیک
ہے، منفعل ہو جانا. اسی طرح منفطر کسے کہیں گے؟ فطرت کے قوانین کو قبول کر لینا. لفظوں کو بدل دو، فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آتا. فطرہ کا کوئی فاعل ہے؟ فاطر. فاطر السماوات والارض. کون ہے؟ پروردگار. پروردگار نے تو قانون بنایا، تو جب انسان کو اس کا شعور ہوا تو بے اختیار انسان نے کہا مالی لا عبد الذی فطرنی، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں نہ اس کی پرستش کروں جس نے مجھے فطرت عطا کی. اور سورہ مزمل کی آیت جو معاد کی دلیل ہے، آخرت کی دلیل ہے، وقوع قیامت کی دلیل ہے، امکان قیامت کی نہیں، امکان قیامت کی نہیں، وقوع قیامت کی. السماء منفطر به، یہ پوری کائنات. ہاں السماء کا ترجمہ صرف آسمان نہ کیجیے، السماء کا ترجمہ کاسماس کیجیے. یہ پورا درس وجود ہے دنیا طبیعی. سوالیہ اضافات کے لیے معذرت، کئی اضافتیں ہو گئیں. ظرف دنیائے عالم طبیعت، ظرف عالم طبیعت، یہ طبیعی دنیا جو ہے یہ السماء، یہاں اس آیت میں، اس آیت میں پوری کاسماس، پوری کائنات، پوری کائنات کیا ہے؟ السماء منفطر به، پروردگار کے بنائے ہوئے قانون کو اس طرح قبول کر چکی ہے کہ چونکہ پروردگار نے اس طرح کا قانون بنایا ہے کہ ایک نئے سنڈروم میں قیامت آنا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات اس قانون سے سرکابی کر سکے. واضح ہے یہ منفطر ان کا کلمہ آیا اس قانون فطرت کو سمجھانے کے لیے. اور صرف قانون فطرت نہیں، کائنات کی اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے. قانون قانون کی حد تک نہیں ہے کہ کتاب میں قانون لکھ دیا گیا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. طبیعت کون و مکان نے اس قانون کو جج کر لیا ہے، یعنی یہ کائنات ڈھلی ہی اس طرح سے ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو فنا اور نابود ہونا ہے. یہ نقش مٹ کر رہے گا، نقش ماتی. اور سمجھا، تو مبدا کا مسئلہ بھی قرآن نے حل ہوا، معاد کا مسئلہ بھی قرآن نے حل کیا. یہ کہہ کر السماء منفطر به، یہ تمام استدلالات کہاں سے آتے ہیں؟ علم کلام اور علم منطق میں ماشاء اللہ استدلال ہی پر استدلال ہے. مگر یہ سب کس استدلال پر قائم ہوتے ہیں؟ خاص طور سے مبدا کا مسئلہ، مبدا کا مسئلہ، یعنی پروردگار ایک خالق ہے، ایک خالق ہے. تھوڑی سی گفتگو سنگین ہے آج تو پہلے صحیح مرتبہ میں اپنے مزاج پر آ گیا ہوں اس اشرے میں. یہ جو ثبوت فراہم کیا جاتا ہے کہ خدا ہے، خالق ہے، کوئی نہ کوئی ایک کریٹر ہے، کوئی ذات ہے، ثبوت کیا ہے؟ بات یہ کہ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے، دونوں چیزیں باطل ہیں. دور اور تسلسل کیا ہے؟ دور اور تسلسل عبیدوں کی ہے کہ فرض کیجیے کہ علف کی علت کو دریافت کیا جائے کہ علف کیسے وجود میں آیا، اور جواب دیا جائے کہ بے نے علف کو پیدا کیا. پھر کہا جائے بے کو کس نے پیدا کیا، کہ علف نے بے کو پیدا کیا. یہ ممکن نہیں ہے. اب کوئی منطقی ہو یا نہ ہو، فلسفی ہو یا نہ ہو، فوراً کہے گا یہ ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں تھا؟ میں کہہ رہا ہوں علیف کو کس نے پیدا کیا؟ بے نے. بے کو کس نے پیدا کیا؟ علیف نے. کیا مشکل ہے اس میں؟ کہا دیکھیے آپ نے کہا علیف کو پیدا کیا بے نے، علیف کو پیدا کیا یعنی علیف نہیں تھا، علیف کو پیدا کیا یعنی علیف نہیں تھا، بے یہ پیدا کیا یعنی بے تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بے کو کس نے پیدا کیا؟ علیف نے. علیف تو تھا نہیں، تو علیف نے بے کو پیدا کیسے کیا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نے علیف کو پیدا کیا تھا یعنی بے تھا، تو جو تھا اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے تھا بھی نہیں بھی تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی سر پہ زمان و مکان میں کوئی چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ پہلے انسان یہ قبول نہیں کرتا. اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں آئے. اس کے لیے لاجک یا فلاسفی میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کھیت میں کام کرنے والا مزدور یہ جانتا ہے یا اس وقت دن ہے یا رات. یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ دن ہو نہ رات، یا دن ہوگا یا رات ہوگی. اور فرمایا آپ نے، اور فرمایا سنگین ہو رہی ہے نا گفتگو. تھوڑی سنگین گفتگو ہے بھی تو ہونی چاہیے، اور یہ ایسی سنگین نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی سنگین نہیں ہے، یہ صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ فطرت نے آپ کے متن میں لکھ دیا ہے کہ تضاد ممکن نہیں ہے. اچھا جس اصول پر آپ نے یہ مرتب کیا، مقدمہ اور نتیجہ نکالا کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شے ایک وقت میں ہو بھی نہ بھی ہو، دور ممکن نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں دور، یعنی علیف میں بے کو پیدا کیا بے نے، علیف کو پیدا کیا. دور ممکن نہیں ہے. اگر دور ممکن ہو جائے گا تو یہ تناقض لازم آئے گا، یہ تضاد لازم آئے گا کہ ایک شے ایک ہی درد زمان و مکان میں ہے بھی نہیں ہے. یہ لازم آئے گا اور یہ ممکن نہیں ہے، بدی ہی طور پر ممکن نہیں ہے. اچھا جب یہاں ممکن نہیں ہے کہ ایک شے ایک ہی وقت میں ہو بھی نہ بھی ہو، یہی اصول ہر جگہ رکھیے گا. اب اگر کسی کو حاضر منتخب کرے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ عالم بھی ہے جاہل بھی ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یا وہ عالم ہوگا یا وہ جاہل ہوگا. ایک ہی طرف زمان و مکان میں عالم بھی ہے جاہل بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو جو سر چشمہ ہدایت ہوگا وہ سراسر علم ہوگا، جہل کا گزر نہیں ہو سکتا. سلام Allah 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 Allah
پھر پروردگار نے اعلان فرمایا ہم نے انسانوں کو جاہل پیدا کیا, مگر بات کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جاہل پیدا کیا, بات کے لیے یہ کہا ہے ہم نے بنایا, بات کے لیے بھی کہا ہم نے بنایا, بات کے لیے کہا ہم نے بھیجا. بھیجا رسول بنا کے بھیجا. کسی جوان نے مجھ سے کہا تھا کہ امی کے معنی کی روشنی ڈال دیجیے گا. امی کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, عملاً لکھا پڑھا نہیں, یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ آپ الزام لگا دیں گے. اگر یہاں آ کے دنیا کے کسی مقصد میں بیٹھ جاتے پڑھنے لکھنے کے لیے نعوذ باللہ, تو پھر آپ کہتے کہ جناب ان کا کیا کمال ہے, انہوں نے بھی پڑھ لکھ کے ایک بات کہی, میں بھی پڑھ لکھ کے ایک بات کہتا ہوں. ارے جب آپ کہتے ہیں تو انہوں نے پڑھ لکھ کے بات کہی, تو کیا ہم جہالت میں بھی کچھ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے سب سے بڑا عالم امت میں کون؟ ٹھیک ہے آپ نے بالکل دیکھا, رسول نے بھی فرمایا, مگر اس کے باوجود ہم بھی تو کچھ کہتے ہیں. وہ عالم تھے, ہم نے بھی اشتہار کیا. سبحان اللہ. تو آپ یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کو رسول نے بھیجا, کس اعتبار سے بھیجا؟ نبی بنا کے بھیجا, حاضر بنا کے بھیجا, رسول بنا کے بھیجا؟ جب نبی حاضر اور رسول بنا کے بھیجا, رسول کہتے ہیں حاضر کو, حاضر کہتے ہیں رسول کو, نبی کہتے ہیں صاحب نبا و صاحب علم کو, تو جب وہ اس دنیا میں آیا تو پھر وہی اصول باقی رکھے گا جو فطرت کا اصول ہے, یا وہ عالم آیا یا جاہل؟ یہ ممکن نہیں تھا تو ایک ہی وقت میں, ایک ہی درج زمان میں, ان آنکھوں شرائط کے ساتھ جو علم منصب میں ہیں, تناقض اور تضاد کے بعد میں, یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی درج زمان و مکان میں عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو. یہاں جب آیا تو عالم ہی بن کر آیا, علم وہاں تھا, یہاں آیا تو معلم بن کے آیا. اسی لیے زر سے زمان و مکان کی قید لگا رہا ہوں, زر سے زمان و مکان کی قید. اس کو سمجھیے گا کہ ایک زر سے زمان و مکان میں تضاد اور تناقض کا اجتماع ممکن نہیں ہے. کس دنیا میں ممکن نہیں ہے اس کو رہے عربی پر کہ ایک ہی وقت میں رات بھی ہو؟ ذرا سا سمجھ لیجیے, خدا کروں میں ایک روایت آ گئی, دل چاہتا ہے کہ پڑھ کے آگے بڑھوں. ایک بندہ پہلے بات پڑھ دوں, میں چار تمام قانون فطرت اور قانون منطقی کو, علم منطق کی اس بنیاد کو ہمارے تمام عزیز سامعین سمجھ لیں. اگر تو یہ بنیاد آپ کے ذہن میں ہے, یہ تو ہو رہی تھی آپ کے قلب میں, فطرت نے کی ہے, کن کی قدرت نے کی ہے, آپ اس منطق سے آشنا ہیں, کوئی الگ سے بات آپ کے ذہن میں جاری نہیں جا رہی ہے, آپ کے ذہن کی بات نکال کے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. تو بات یہ ہوئی کہ ایک ہی در سے زمان و مکان میں ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دل بھی ہو رات بھی ہو. لیکن یہ قرآن عربی گول ہے, اب تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے نا. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ زمین گول ہے. اب دیہات کے بڑے بوڑھے بزرگ بھی جو اسکول مکتب نہیں گئے وہ اب جھٹلاتے نہیں ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. ہاں بیٹا تو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, زمین چپکی نہیں ہے گول ہے, ہم اسکول نہیں گئے, ہم کیا جانے, تم جو کہتے ہو ٹھیک ہی ہوگی بات. اب وہ اس منزل پر آ گئے ہیں. اچھا یہ بھی ان کی شہادت مندی ہے. یہ بھی ان کی شہادت مندی ہے. پہلے تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ زمین گول ہے. کہتے سبحان اللہ, سورج زمین کے لیے چل رہا ہے, زمین چپکی ہے, سورج گھوم رہا ہے. اب جب سب یہ بھی مانتے ہیں کہ سورج ایک جگہ ہے, زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے, موسم بدلتا ہی ہے, اس لیے کہ جب زمین سورج سے ذرا فاصلہ اختیار کر لے تو ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, اور جب زمین سورج کے قریب آ جائے تو اس میں حرارت بڑھ جاتی ہے. اب یہ سب باتیں تو بالکل عام ہو رہی ہیں, اب اس میں کوئی بحث اور تکرار کی ضرورت نہیں ہے. کل اس میں بحث و تکرار کی ضرورت تھی. یہ بھی معلومات کی ریلیٹیوٹی, معلومات کی نسبیت, معلومات کی اضافیت, یہی معلومات کل استدلال کے محتاج تھے, آج استدلال کے محتاج نہیں ہے.
اچھا تو زمین گول ہے, جس وقت کراچی میں دن ہے امریکہ میں رات ہے, کیوں؟ مکان کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے نا, مکان کا فاصلہ, ایک ہی در سے مکان ہے, ایک ہی اسپیس میں دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے, لیکن جب فاصلہ بڑھ گیا دو مکان ہو گئے تو ایک مکان میں دن ہے ایک میں رات. یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس میں کوئی مشکل سامنے نہیں آئی. اب دیکھیے بات کہیں کہ کہیں جا رہی ہے, بیس میں مطالب بہت ہیں, اور اگر مجھے یقین ہے گزارش کروں تو آپ محدود بھی ہوں گے, اس میں ابواب فضائل بھی ہیں, لیکن میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے اور گھڑی بھی کچھ چراغ سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میں ایک سوال پہلے پیش کروں, ایک جوان نے مجھ سے پوچھا, یہ بتائیے, سوال بالکل غیر مربوط معلوم ہوگا لیکن اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ان شاء اللہ ذہن میں راغب ہو جائے گا. فضائل کی ابواب بھی ہیں, فقہ بھی ہے, لوگ بے جا سمجھتے ہیں کہ فقہ کا فضائل سے تعلق نہیں. کون کہتا ہے کہ فقہ کا فضائل سے تعلق نہیں؟ فقہ کا فضائل سے ایسا ہی تعلق ہے جیسے کسی حوض کے پانی کا کسی سمندر کے پانی سے ہوتا ہے. فقہ انہی کے فضائل کا حصہ ہے, فقہ کے علوم اور احکام انہی کی سیرت سے اخذ کیے گئے ہیں. تو جناب والا سوال یہ کیا کہ نماز جو ہم پانچ وقت میں پڑھتے ہیں, یہ نماز صبح کی بلند آباد میں پڑھتے ہیں, ظہر کی آہستہ پڑھتے ہیں, عصر کی آہستہ پڑھتے ہیں, مغرب کی اور عشاء کی بلند آباد میں پڑھتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی حکم شرعی کے ایک سے زیادہ اسباب ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, کسی کے ذہن میں کوئی ایک سبب اگر آ جائے تو اسی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ اس حکم کا بس یہی سبب ہے, اس کے پیچھے یہی علت ہے. ذہن مشیت کو کس نے پڑھا ہے؟ اس کی نگاہ ہمیں کتنی مصلحتیں ہیں ہمیں کیا معلوم؟ اور تمہارے یہاں ارے ہمارا علم بہت ہی محدود ہے, بلکہ ہمارے علم کو علم کہنا ہی مناسب نہیں ہے. کچھ معلومات کا خزانہ ہے, کچھ تھوڑے سے معلومات ہیں, ان کو علم نہیں کہا جا سکتا. ہمیں علم نہیں حاصل ہے, معلومات تھوڑے سے ہمیں میسر آ گئے ہیں, تھوڑے سے معلومات حاصل ہو گئے ہیں, علم نہیں ہے ہمارے پاس. تو وہاں نگاہ قدرت میں, قلب مشیت میں, ضمیر الہی میں, لوح محفوظ میں, شارع مقدس سے ہاں کتنی مصلحتیں ایک ایک حکم کے پیچھے ہیں, کتنی حکمتیں ہیں ہمیں کیا معلوم؟ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور عمل اس طرح کرنا چاہیے کہ چونکہ حکم مولا ہے اس لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے. کیونکہ حکم مولا ہے اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن کبھی کبھی معصوم نے بھی پردہ پوشائی فرمائی ہے, معصوم سے پوچھ لیا کسی نے, آقا یہ بتائیے یہ نمازیں اس طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ جناب علامہ صدوق نے اپنی بعض کتابوں میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. سنو, جب پیغمبر معراج پر گئے تھے, معراج کی بات آ گئی, معراج کی بات آ گئی, جب حضور معراج پر تشریف لے رہے تھے, سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ تنہا پڑھی, اور چونکہ تنہا پڑھی اس لیے آہستہ پڑھی, اور وہ نماز ظہر کی تھی. ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ, گئے تھے رات میں, شبا شب گئے, شبا شب گئے, رات میں گئے. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا
کیا کہنا اس کو جاتا جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. راتوں رات گئے, یہاں رات تھی وہاں پہنچے تو دن نکلا ہوا تھا. سلوات پڑھ دیجیے محمد. پہلی نماز جو پڑھی آہستہ پڑھی, دوسری پڑھی آہستہ اور خاموش پڑھی, تیسری نماز میں ملائکہ اور انبیاء بھی شامل ہو گئے. چونکہ ملائکہ اور انبیاء شامل ہو گئے تو اب جماعت کی نماز ہوئی. حبیب کبریا امام تھے, باقی سب معموم تھے. چونکہ جماعت کی نماز ہوئی اس لیے آپ نے بلند آواز سے پڑھی. تو اب مغرب پڑھی بلند آواز سے, عشاء پڑھی بلند آواز سے, صبح کی نماز پڑھی بلند آواز سے, یعنی اتنی نماز با جماعت پڑھی. ارے اندازہ کیجیے, یہاں زندگی کے در ہلتی رہی, بستر گرم رہا, وہاں پانچوں وقت کی نماز پڑھا کر واپس آ گئے. صلوات پڑھے محمد. روایت کس سے ہے؟ معصوم سے ہے, غیر معصوم کی بات نہیں ہے. یہ روایت معصوم سے ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی کہ نماز میں یہ ساکت رہنا, خاموش رہنا اور بلند آواز سے پڑھنا, یہ بھی اتباع ہے سیرت مصطفیٰ ہے. یہاں تک ذہن کیوں آیا اس روایت تک؟ اس لیے آیا کہ عرض کر رہا تھا ایک ہی سر پہ تمام و مکان میں ممکن نہیں ہے کہ دن بھی ہو رات بھی, لیکن جب ایک عالم سے کسی اور عالم پہ پہنچ گئے تو یہاں رات تھی وہاں روزے روشن کا اب تعداد نہیں ہے. اب تناقض نہیں آئے, یہاں تعداد نہیں ہے, یہاں تناقض نہیں ہے. جب مکان تبدیل ہو جائے, زمان کے فاصلے پیدا ہو جائے, تب تو دو مختلف چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایک ہی زمان و مکان کے درس میں مختلف اور متعدد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ آسانی سے آگے بڑھ گئی, آپ کی ذہانتوں کے سہارے سے مطالب آگے بڑھ گئے. اور جب یہاں تک آگے تو عرض کروں کہ بس یہی ایک اصول ذہن میں اگر رکھے, یہی منطقی اصول کہ تمام بڑے سے بڑے پیچیدہ سے پیچیدہ ترین ریاضی کے اور منطق کے اور فلسفے کے استدلال یہیں آ کے تمام ہو جاتے ہیں. دو تضادات اور دو نقیضیں نہ یکجا ہو سکتے ہیں نہ مرتفع ہو سکتے ہیں. ہدایت کے بعد میں بھی یہی ہے کہ ایک ہی شخص عالم اور جاہل دونوں نہیں ہو سکتا. اسی لیے اب تیزی سے ذہن کو ایک اور منزل تک لے جاؤ, اور وہ منزل یہ ہے کہ فطرت میں اگر سے فطرت میں اگر سے ابھی کل تک کی تقریباً صرف ایک بات کرتی کہ فطرت میں طلب علم ہے, اور اس لیے بات منطق تک پہنچی. علم کی دو قسموں تک پہنچی, مطبوع اور مسموع, فطری اور وجدانی اور نظری. یہاں تک بات پہنچی. فطرت میں صرف طلب علم ہی نہیں ہے, فطرت میں اتباع علم بھی ہے. واضح ہے یہ بات؟ اس میں بھی کوئی بحث تو نہیں ہے, کوئی تکرار تو نہیں ہے. فطرت میں صرف یہ نہیں ہے کہ جان لو فطرت ہرزکار نہیں ہے, فطرت عابق نہیں ہے, یعنی کار عبث نہیں کرتی, بےہودہ اور بیکار اور بے مقصد اور بے ہدف کام فطرت کو پسند نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے زندگی کا کوئی ہدف نہ ہو, کوئی مقصد نہ ہو, کوئی جہد نہ ہو, کوئی سمت نہ ہو, کوئی مطمح نظر نہ ہو, کوئی منزل و مقصود نہ ہو, تو پھر وہ غیر فطری زندگی بسر کر رہا ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کوئی ہدف ہونا چاہیے, کوئی مقصد ہونا چاہیے, کوئی مطمح نظر ہونا چاہیے, کوئی منزل ہونا چاہیے, در مقصود ہونا چاہیے. جب تک کوئی در مقصود پیش نظر نہ ہو اس وقت تک سفر حیات غیر فطری رہے گا. اور ہمیں فطرت ہرزکار نہیں ہے, فطرت علم طلب کرتی ہے. کس لیے؟ اس علم کی روشنی میں آگے بڑھنے کے لیے. علم کو طلب کرنا بھی فطرت, اور علم پر عمل کرنا بھی, تقاضائے فطرت یہ نہیں ہو سکتا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جب شاعر اس منزل پر ہو تو ان کے فطری شاعر نہیں کہا جائے گا, صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. شاعر فطری ہوتے ہیں اور فطرت کی طرف بلاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جب اس منزل پہ آ جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ شعرا تو وہ ہیں کہ جو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کی پیروی وہ کرتے ہیں جو گم کردہ راہ لوگ ہوتے ہیں. تو شعرا نہ جانے کہاں کہاں پہنچاتے ہیں, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت نہیں ادھر نہیں آتی. جناب والا اگر جانتے ہیں تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں. پوری کتاب فطرت میں دو ہی ابواب ہیں, ایک انکشاف حق کا باب, ایک اتباع حق کا باب. ایک منزل حق کو ڈسکور کرنے کی, ایک منزل حق پر باقی رہنے کی. ٹروتھ یا حق یا سچائی یا صداقت حقیقت اسے دریافت کرنا یہ بھی فطرت کا تقاضا, اس پہ باقی رہنا یہ بھی فطرت کا تقاضا. اب جتنے دین ہیں جتنے مذاہب ہیں ان میں دو چیزیں ہیں, اصول فروع, عقائد اعمال. عقائد نام ہے انکشاف حقیقت کا, عمل نام ہے اتباع حقیقت کا. اصول آئیڈیولوجی اور عمل اسٹریٹجی حق پر باقی رہیں. اور فرمایا عام انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اس لیے حق کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, حق کو ڈھونڈتا ہے, اس کی فطرت لے جاتی ہے وہاں, فطرت لے جاتی ہے حق کے پیچھے. لیکن کچھ انسان جو حاجی بن کر آتے ہیں وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ حق کا علم ہے بھی نہیں بھی ہے. اور ایسے ہی انسانوں کو دربار نبوت سے طلب ملتی ہے. علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, کسی اور کے لیے کیوں نہیں کہا یہ. اور بات یہیں ختم نہیں ہو گئی, بات اس سے آگے بڑھی اور کہا اللہم آدل الحق حیث دار علی, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ دے چلے گئے. سوچئے کہ کیوں کہا میں جاہل پیدا ہوا, حق کا تھوڑا سا علم ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حق کا ہمیشہ اتباع کر سکوں. تھوڑا علم ہے تو تھوڑا ہی اتباع ہو پائے گا. جیسے جیسے حق کا عرفان و شعور بڑھتا جائے گا ویسے ویسے حق کا اتباع بڑھتا جائے گا, حق کی پیروی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن پیغمبر نے یہ گواہی دی کہ ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے یہاں آ کر حق کو ڈسکور نہیں کیا, جن کے آنے سے حق ڈسکور ہوا. جنہوں نے آ کر حق کو منکشف نہیں کیا, جن کے آنے سے حق منکشف ہوا. اور چونکہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے در سے جمال و مکان و در سے ہستی اور حصہ وجود میں حق اور ناحق یکجا ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک جملہ سنیے, انسان کامل وہ ہوتا ہے, بشر کامل وہ ہوتا ہے, مرتضی وہ ہوتا ہے, مصطفیٰ وہ ہوتا ہے, مجتبیٰ وہ ہوتا ہے, جس کی زندگی میں کبھی کوئی تضاد نہیں ہوتا. جہاں تضاد کا گزر نہیں ہے, جہاں تناقض کا گزر نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے
جہاں تضاد تناقض اس کا کوئی گزر نہیں, اور چونکہ گزر تضاد و تناقض کا نہیں ہے اس لیے کہا اللہم اظہر الحق حیث دار علی. اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. روایت میں حدیث کی کتابوں میں بہت کچھ ہے لکھا ہوا ہے, مگر اسے ان منطقی نکات کو پیش نظر رکھ کے سوچے کیا کہا. علی وہ ہے جس کی ذات میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر علیوں کا جو سلسلہ ہے, محمدوں کا جو سلسلہ ہے, مصطفیوں کا جو سلسلہ ہے, اس میں تضاد ممکن نہیں آئے. یہ بظاہر مطالعہ کریں, حسن کا موقف کیا تھا, حسین کا موقف کیا تھا, انہوں نے صلح کیوں کی, انہوں نے جنگ کیوں کی, نظریے میں کوئی اختلاف نہیں تھا, تضاد ممکن نہیں آئے. سوال مختلف تھا تو جواب مختلف تھا. جواب میں تضاد نہیں تھا, ارے سوال مختلف تھا. یہ اس کریم گھرانے کے تھے کہ اگر کوئی تخت و تاج مانگے, خزانہ مانگے, دولت دنیا مانگے تو انہیں دے بھی نہیں دیتا کہ کہیں نہیں دیں گے. لے جاؤ دنیا چاہیے نا, دنیا چاہیے نا. باپ نے حسن سے دنیا مانگی تھی, حسن نے ایک ٹھوکر میں دے دی. بیٹے بیٹے نے بھول کی, بیٹے نے حسین کے دین کا سوال کر لیا. سوال مختلف تھا تو جواب مختلف ہوا. اگر حسن کا موقف حسین سے جدا ہوتا تو قاسم حسین کے ساتھ نہ. مطلب تمام سات محرم ہو گئی, دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. حسن کون ہے اور قاسم کون؟ قاسم ابن حسن, قاسم ابن حسن. ہاں امام نہیں ہے نا, امام نہیں ہے قاسم, قاسم امام نہیں ہے, اس لیے قاسم کو علی مرتضیٰ کے رتبے پہ رکھ کے نہ دیکھیں, قاسم کو حسن مصطفیٰ کے رتبے پہ رکھ کے نہ دیکھیں. حسن کا بیٹا ہے, حسن کا نمائندہ ہے, مگر حسن نہیں آئے. اسی لیے سوال کیا, امو جان جب شب عاشورا حسین نے خطبہ دیا اور روز عاشورا کے واقعات بتائے, صحابہ کو لے جا کے مقامات شہادت دکھائے, حسن نے سوال کیا, امو جان یہ تو بتائیں کہ کیا ہم حق پر نہیں آئے. مختصر روایت, مختصر وہ باتیں جو بالکل ثابت ہیں جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. کہا کہ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا. کہا اذن لانو باہی بھی موت, پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ, پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے. امام نے پوچھا, اب 90 سال کا اندازہ جواب سے ہو جائے گا, سوال سے بھی ہو جائے گا. یہ سوال حسن کے بیٹے نے کیا, اس کا مطلب سن کوئی بہت زیادہ نہیں, 12-13 برس کا سن ہے. اسی لیے تو پوچھا, ورنہ نہ پوچھتے. یہ پوچھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں. اور پھر جیسے کوئی بزرگ بچوں سے باتیں کرتا ہے, امام نے پوچھا, بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ حسن کے بیٹے نے جواب دیا, اہلا من الاطال, شہد سے زیادہ شیری. جواب میں کیا معصومیت ہے, خدا کی قسم کیا معصومیت ہے. یہ 12-13 برس کا بچہ موت تو شہد سے زیادہ شیری سمجھتا ہے, اس لیے کہ حق پر ہے. دنیا والے سوچیں, دنیا والے حق کو کڑوا کہتے ہیں, یہ حسین کے گھرانے کے بچے ہیں. حق پر مر جانے میں انہیں شہد سے زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے, اور اسی 90 سال کا تقاضا تھا کہ حسن کے اس نونہال کے جسم کے مطابق
کوئی زرہ فراہم نہ ہو سکی. اس لیے جب میدان کربلا میں جہاد کے لیے گئے, جنگ کرنے کے لیے گئے, تو صرف ایک ہلکا سا کرتا, بوٹا سا خاص, رکاب برف تک پاؤں نہیں پہنچ رہا تھا, بجے ختم جنگا تک پہنچے, داج سجاد دی اور اس کے بعد آواز دی, اے چچاگار آخری سلام. کربلا کے افسر صحابہ نے, کربلا کے افسر اقرباء امام نے, افسر افراد اہل بیت نے آخری وقت میں بس یہ کہا ہے, آقا آخری سلام. کسی نے مدد کے لیے نہیں پکارا, لیکن یہ بھی اس بچے کے سنوں سال کا تقاضا تھا, 12-13 برس کا سن ہے نا, بے اختیار منہ سے نکل گیا, امو جان ارے مدد کو آئیے. اور حسین بھتیجے کی مدد کے لیے گئے, تلوار برہنہ ہاتھ سے لے کر قریب پہنچے, بیٹا ایک شقی ارے قاسم کو دبا کر دو چاہتا, حسین نے چاہا کہ اس ارادہ قتل کرنے والے کو قتل کرے. اللہ اکبر, حسین کی اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے فرار اختیار کیا, اسے تلاش کرنے کے لیے جو حسین نے جستجو کی, ادھر کی پہنچے ادھر, ادھر کی پہنچے ادھر, حسن سلال گھوڑوں کی تاپوں میں پامال ہو گیا, گھوڑوں کی تاپوں میں پامال ہو گیا. آخری بکرا آخر میں جب حسین آئے, حسن سلال دم توڑ چکا تھا, ابا کو بچھایا دامن ابا میں, ٹکڑے لاشے سے جمع کیے, کربلا میں خیمے کی طرف چلے, واہ فاطمہ واہ حسنا واہ محمد.
And they say